السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان.
پاکستان بھارت کشیدگی جوہری جنگ میں بدل سکتی ہے. اعلیٰ امریکی فوجی عہدیدار کا انتباہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاک افغان سرحد پر مزید 4 گیٹ بنانے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے. وزیر مملکت برائے امور داخلہ کا سینٹ میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں تازہ ہلاکتوں کے بعد حالات پھر کشیدہ. میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل. تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے اتفاق رائے سے صدر پاک گنہے کے معاوضے کو بحال رکھا ہے. پاک گنہے ملک کی پہلی صدر ہیں جنہیں اس طرح ان کے منصب سے برطرف کیا گیا ہے. 6 امریکی ریاستوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس نظر ثانی شدہ انتظامی حکم نامے کو چیلنج کر دیا ہے جو 6 مسلمان اکثریتی ملکوں کے لوگوں پر امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کرتا ہے. امریکی میرینز کا ایک دستہ شمال مشرقی شام پہنچا ہے جو رقہ میں آئندہ حملے کے لیے مقامی فورسز کو توپ خانے کی کمک فراہم کرے گا. اور کچھ حادثات کے بارے میں خبریں ہیں. نیپال میں پولیس نے بتایا ہے کہ جمعرات کے روز مغربی نیپال کے پہاڑی علاقے میں ایک مسافر بس سڑک سے نیچے گر گئی جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے. اور ترکی کے شاہراہ پر جمعے کے روز ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے. جرمنی میں ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص نے کلہاڑی سے حملہ کر کے کم از کم 7 افراد کو زخمی کر دیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. امریکہ کی سینٹرل کمان کے کمانڈر جنرل جوزف واٹل نے خبردار کیا ہے کہ پاک بھارت تنازعہ بڑھ کر جوہری ہتھیاروں کے استعمال تک پہنچ سکتا ہے. انہوں نے یہ بات امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی سماعت کے دوران کہی. اسلام آباد سے اس بارے میں محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر نے متنبہ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان روایتی کشیدگی میں اضافہ دونوں ملکوں کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا باعث بھی بن سکتا ہے. یہ بات امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی ایک بریفنگ کے دوران کہی. جنرل جوزف نے کہا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو سفارتی طور پر الگ تھلگ کرنے کی پالیسی دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہے. واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے انتہائی کشیدہ رہے ہیں، اور اس کشیدگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب گزشتہ سال ستمبر کے وسط میں بھارت کے زیر انتظام علاقے اڑی میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں متعدد فوجی ہلاک ہو گئے. بھارت کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کو پاکستان کی معاونت حاصل ہے، لیکن اسلام آباد اس الزام کو مسترد کرتا ہے. جنرل جوزف نے اس صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ دونوں ملک جوہری قوتیں ہیں اور ان دونوں کے درمیان روایتی تنازع جوہری ہتھیاروں کے تبادلے کی طرف بڑھ سکتا ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل کشیدہ تعلقات جنگ کا باعث بن سکتے ہیں جو روایتی جنگ سے آگے بڑھ سکتی ہے، جو نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ خطے کے مفاد میں نہیں ہے. دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ظاہر ہے جی کیونکہ دونوں ایسی ریاستیں ہیں اور جب تک یہ بات ہندوستان نہیں سمجھتا یہ پاکستان اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جنگ کا خطرہ تو دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس خطے کے اندر جتنی بڑی تباہی پیدا ہوئے گی اتنی نسبت کے لحاظ سے اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا.
انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو باہمی کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کی طرف پیش رفت کرنا ہوگی. دوسری طرف جنرل جوزف نے امریکہ پاکستان تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تعلقات دونوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی فوجی قیادت بشمول فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کے ساتھ آنے والے دنوں میں اپنے رابطوں کو جاری رکھنے کا متمنی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ محمد بلیغ الرحمان نے پاکستانی سینٹ کو مطلع کیا ہے کہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ داخلے کے مزید 4 دروازے تعمیر کرنے کی تجویز زیر غور ہے تاکہ سرحد کے آر پار لوگوں کی نقل و حرکت پر مؤثر طور سے نظر رکھی جا سکے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے جمعے کو سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران کہا کہ حکومت افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد پر چار مزید گیٹ یا سرحدی راستے تعمیر کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ یہ سرحدی راستے یا گیٹ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، کورم ایجنسی اور محمد ایجنسی میں بنائے جائیں گے۔ بلیغ الرحمان نے کہا کہ تورخم اور چمن کے مقام پر قائم اہم سرحدی گزرگاہوں کو 2020 تک مزید بہتر بنایا جائے گا۔ واضح رہے کہ وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنے تمام سرحدی راستے بند کر رکھے ہیں۔ فروری کے وسط میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے مولک حملوں میں 120 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے سلامتی کے خدشات کی وجہ سے پاک افغان سرحدی راستے بند کر دیے تھے۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کی منصوبہ بندی سرحد پار افغانستان میں چھپے دہشت گردوں نے کی۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان سے یہ مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ افغانستان کی طرف سے بھی ایسا ہی موقف اختیار کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان بھی اپنے ہاں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ کرے۔ مزید سرحدی راستوں کی تعمیر پر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
خیال میں تو اور بھی زیادہ کھولنے چاہیے، جتنے آمد و رفت کے راستے کھولیں گے اس طرح دونوں ملک والے کے درمیان تجارت بڑھے گی، لوگوں کا جو ہے روزگار ہوگا، جس علاقے میں سے ٹرک گزریں گے، جس علاقے میں سے راہداری ہوگی، تو وہاں پر جو اقتصادی وہ ہیں ایکٹیویٹیز ہوں گی، اکنامک ایکٹیویٹیز وہ بڑھ جاتی ہیں، لوگوں میں رابطے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ کشیدگی وغیرہ ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، اعتماد بڑھ سکتا ہے۔
رواں ہفتے دو روز کے لیے چمن اور تورخم کے مقام پر سرحدی راستے کھولے گئے تھے اور اس دوران 25,000 سے زائد ایسے افغان جو ویزا لے کر پاکستان آئے تھے اپنے ملک واپس گئے۔ سرحد کی بندش سے دونوں ہی جانب عام لوگوں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور جمعے کے روز وادی کشمیر میں علیحدگی پسند جماعتوں کے ایک اتحاد کی جانب سے ہڑتال کی اپیل پر زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور جگہ جگہ نوجوانوں کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سری نگر سے اس بارے میں تفصیل دی ہے یوسف جمیل نے۔
جمعرات کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں دو الگ الگ واقعات میں 3 عسکریت پسند اور 2 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں نوین جماعت کا ایک طالب علم عامر نذیر بھی شامل ہے جو جنوبی ضلع پلوامہ کے ایک گاؤں میں واقع اپنے گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوا تھا کہ راستے میں مسلمان مظاہرین پر فوج کی طرف سے کی گئی فائرنگ کی زد میں آ کر موقع ہی پر ہلاک ہو گیا۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ علاقے میں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ ہو رہی تھی اور ایک سٹرے بلٹ عامر کے جا لگی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ فوج نے مظاہرین پر اندھادھند گولیاں اور چھرے چلائے تھے۔ مرنے والوں کی تدفین میں بھاری تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں جم کر نعرہ بازی کی گئی۔ جمعرات کو وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی جس سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کئی مقامات پر لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے جو ان کے اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپوں پر منتج ہوئے۔ حفاظتی دستوں نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو گھیرے میں لے کر وہاں جمعے کا اجتماع نہیں ہونے دیا۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ وادی کشمیر میں جمعے کو دوسرے دن بھی ریل سروسز معطل رہیں۔ ادھر شمالی ضلع بانڈی پور کے ملن گام علاقے میں حفاظتی دستوں کے ہاتھوں ایک عسکریت پسند کی ہلاکت کے بعد صورتحال کشیدہ بنی ہوئی ہے۔ جمعے کو خراب موسم اور برفباری کے باوجود سینکڑوں مرد و زن عسکریت پسند کی تدفین کے موقع پر موجود نظر آئے۔ کئی نوجوانوں نے اپنے شدید غم غصے کا اظہار کیا۔ عہدیداروں نے کالعدم لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین سے وابستہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پلوامہ میں 9 عمر لڑکی کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ نوجوان صوبے میں تشدد کے بھنور میں پھنس رہے ہیں۔ پولیس سربراہ نے دعویٰ کیا کہ عامر نذیر ان لوگوں میں شامل تھا جو اس مقام کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ ہو رہی تھی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے اتفاق رائے سے صدر پاک گنہے کے مواخذے کو بحال و برقرار رکھا ہے۔ پاک گنہے ملک کی پہلی صدر ہیں جنہیں اس طرح ان کے منصب سے برطرف کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ازابیلا کچولی کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
جنوبی کوریا کی عدالت عظمیٰ نے جمعے کے روز مواخذے کا شکار ہونے والی صدر پاک گنہے کی برطرفی کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ان سنگین خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا جو پاک پر الزامات کی صورت میں عائد کیے گئے تھے۔ پاک پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی دیرینہ دوست چے سن شل کے ساتھ مل کر دو مشکوک فاؤنڈیشنوں کے لیے کوریا کی بڑی کمپنیوں سے زبردستی $69 ملین حاصل کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چے کے زیر کنٹرول غیر سرکاری اداروں کے لیے فائدے حاصل کیے اور اس طرح وہ مبینہ طور پر رقم حاصل کرنے کی ساز باز میں بالواسطہ شامل ہوئیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے صدر پاک گنہے کے مواخذے کی تحریک منظور کی تھی۔ اس تحریک کی منظوری سے قبل ملک کی پہلی خاتون صدر کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے جن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پاک نے بدعنوانی سکینڈل پر عوامی غم و غصے کی وجہ سے کئی بار معافی بھی مانگی تھی، تاہم انہوں نے کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر پاک گنہے کے مواخذے کی تحریک کو متفقہ طور پر درست قرار دیتے ہوئے پاک گن کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس لی جینگ می نے جمعے کو آئینی عدالت کی طرف سے فیصلہ پڑھ کر سنایا جو مقامی میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا۔ بالآخر مدعا علی پاک گنہے کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے ہمارے شہریوں کا اپنے صدر پر اعتماد مجروح ہوا ہے اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کے تناظر میں انہیں ناقابل قبول گردانا جانا چاہیے، اس لیے ہم تمام جج متفقہ طور پر اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے صدر پاک گنہے کو برطرف کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے آئین کے تحت قائم مقام صدر اور وزیر اعظم ہوانگ کیوان کو آئندہ 60 روز کے اندر نئے صدارتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کرنا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ وزیر اعظم ہوانگ کے بطور قائم مقام صدر ان کی باقی مدت کے دوران ان کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھے گا، اور جسے بھی جنوبی کوریا کے عوام اپنا نیا صدر منتخب کریں گے اس کے ساتھ امریکہ اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہوگا۔ مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ مواخذے کا فیصلہ جنوبی کوریا کا اندرونی معاملہ ہے جس پر امریکہ کوئی موقف اختیار نہیں کرے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی 6 ریاستوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نظر ثانی شدہ انتظامی حکم نامے کو عدالت میں چیلنج کیا ہے جس کے تحت 6 مسلمان اکثریت ملکوں پر سفری پابندی لگائی گئی ہے۔ ریاست ہوائی نے پہلے ہی عدالت سے رجوع کیا ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیا وفاقی حکم نامہ پیسیفک کے جزیرے میں واقع اس ریاست میں مقیم مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ 5 دیگر ریاستوں نے مشترکہ قانونی چارہ جوئی کا راستہ اپنایا ہے جس کے ذریعے ٹرمپ کے تازہ ترین حکم نامے کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کا مقصد امریکی عدالتوں کی جانب سے مسترد کردہ پچھلے حکم نامے کی جگہ لینا ہے۔ مغربی ساحل پر واقع واشنگٹن کی ریاست نے، جس نے پہلے صدارتی حکم نامے کے خلاف آواز بلند کرنے میں سرکردہ کردار ادا کیا تھا، سیئٹل کے وفاقی جج سے استدعا کی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے 27 جنوری کے ٹرمپ کے مسترد ہونے والے حکم نامے کا دوبارہ اجرا کیا ہے۔ قانونی چارہ جوئی کے معاملے پر اوریگن، منیسوٹا اور نیو یارک کی ریاستیں واشنگٹن کی ریاست سے مل گئی ہیں، جبکہ جمعرات کی شام گئے میساچوسٹس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ترمیم شدہ استدعا کا حصہ بنے گی جو آئندہ ہفتے درج کرائی جائے گی۔ ریاست واشنگٹن کے اٹارنی جنرل باب فرگوسن نے کہا کہ ریاستوں کے پاس ٹھوس قانونی دلیل موجود ہے۔ صدر کا نیا امیگریشن حکم نامہ اصل کے مقابلے میں محدود نوعیت کا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے اس میں حائل آئینی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ امریکی میرینز کا ایک دستہ شمال مشرقی شام پہنچا ہے جو رقہ میں آئندہ حملے کے لیے مقامی فورسز کو توپ خانے کی کمک فراہم کرے گا۔ رقہ دہشت گرد گروپ کا خود ساختہ دارالحکومت ہے۔ امریکی عہدیداروں نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اور انقرہ کے درمیان رقہ حملہ آور فوج کی تعیناتی کے لیے ابھی یہ معاہدہ طے پانا ہے کہ کیا امریکی پشت پناہی والی ملیشیا کردش جنگجو یا ترک قیادت والے شامی باغی ان 4,000 کے قریب جہادیوں کو شہر سے نکالنے کے لیے کاروائی کریں گے۔ ایسے میں جب امریکی میرینز وہاں پہنچے ہیں، ترک وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر کرد عوامی تحفظ وائی پی جے، جسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، شمالی شام کا یہ اہم قصبہ نہیں چھوڑتا تو ترک قیادت والی فورسز اس پر حملہ کریں گی۔ نیپال میں پولیس نے بتایا ہے کہ جمعرات کے روز مغربی نیپال کے پہاڑی علاقے میں ایک مسافر بس سڑک سے نیچے گر گئی، جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ بس میں ضرورت سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ یہ واقعہ دارالحکومت کھٹمنڈو سے 400 کلومیٹر دور گاؤں کے قریب پیش آیا۔ ترکی کی شاہراہ پر جمعے کے روز ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس ہیلی کاپٹر میں چوٹی کے کاروباری سربراہ سوار تھے اور یہ شاہراہ پر گرنے سے پہلے ٹی وی ٹاور سے ٹکرایا۔ جرمنی میں ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص نے کلہاڑی سے حملہ کر کے کم از کم 7 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ ڈوزلڈورف شہر میں جمعرات کو پیش آیا۔ حکام کے مطابق زخمیوں سے 3 کو گہرے زخم آئے ہیں۔ پولیس نے مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق سابق یوگو سلاویا سے ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے آپ کے لیے فیس بک لائیو پر پیش کی، لیکن ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، تو فیس بک سے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے جمعے کے روز 28ویں آئینی ترمیم کا ایک بل پیش کیا جو فوجی عدالتوں کے احیاء اور توسیع سے متعلق ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے فوجی عدالتوں کی بحالی اور توسیع سے متعلق مسودہ قانون جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا، تاہم حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی اور حکومت کی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی مخالفت کے باعث مسودہ قانون کو ایک بار پھر پارلیمانی کمیٹی میں بھیج دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر زاہد حامد کی طرف سے پیش کیے گئے مسودہ قانون میں کہا گیا کہ ملک کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے اور دہشت گرد گروہ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہوئے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، تاہم جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کی جماعت کا یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کو کسی مذہب یا فرقے سے نہ جوڑا جائے۔ مولانا فضل الرحمان اور حزب مخالف کی دیگر جماعتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ حکومت قانون میں مذہبی دہشت گردی کی بجائے کوئی مناسب اصطلاح استعمال کرے۔ ادھر پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
پیپلز پارٹی کا اصولی موقف ہے کہ اس پہ چیک ہونے چاہیے، اس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ کا ڈرافٹ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اور ابھی تک سو فار ہم اپوز کر رہے ہیں ملٹری کورٹس کو، اور حکومت اگر ڈائیلاگ پہ آئے گی تو ہمارے جتنے امینڈمنٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرنا ہوگا، تو پھر ہم ملٹری کورٹس کی تائید کریں گے اور اگر نہیں تو ہم ابھی تک اپنے اسی موقف پر کھڑے رہے.
حکومت کی خواہش ہے کہ فوجی عدالتوں میں توسیع سے متعلق آئینی ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کرایا جائے تاکہ یہ تاثر ملے کہ دہشت گردی کے خلاف تمام جماعتیں متحد ہیں. آئینی ترمیم کا مسودہ 6 مارچ کو پیش کیا جانا تھا لیکن حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے فوجی عدالتوں کے معاملے پر 9 تجاویز سامنے آنے کے بعد یہ عمل مؤخر کر دیا گیا تھا. تاہم جمعرات کو حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی اس بات پر آمادہ ہو گئی ہے کہ فوجی عدالتوں میں 2 سال کی توسیع کر دی جائے لیکن پیپلز پارٹی کے ایک بیان میں کہا گیا کہ ان کی جماعت اپنی 9 تجاویز پر قائم ہے. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے رواں ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں فوجی عدالتوں میں توسیع سے متعلق اپنی جماعت کا نقطۂ نظر پیش کرتے ہوئے 9 نکات پر مشتمل تجاویز پیش کی تھیں. ان میں فوجی عدالتوں کی مدت 1 سال مقرر کرنے کے علاوہ ان عدالتوں میں فوج کے افسران کے ساتھ ساتھ ذیلی عدالت کے جج کو بھی شامل کرنے کی تجاویز شامل ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں فوجی عدالتوں کے قیام اور ان میں چلائے جانے والے مقدمات میں مبینہ طور پر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جانے سے متعلق سوالات اٹھاتی رہی ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئرمین کامران عارف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جی ہم تو پہلے بھی اس کے خلاف تھے اور ہم اب بھی کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل بہت ضروری ہے. اگر آپ نے دہشت گردی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، آپ نے ٹیررزم کیسز کرنے ہیں تو اس کے لیے فیئر ٹرائل بہت ضروری ہے. اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کیا اور کس کو سزا ملی، کس کو پکڑا، کس نے پکڑا.
حکومت کا موقف رہا ہے کہ ملک کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات ضروری ہیں، جبکہ حکام کا یہ موقف بھی رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ملزمان کو صفائی کا پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر اور کہیں سستی ہوتی ہے. آج دنیا کا ہر امیر ممالک یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام میں صحت کے معاملات سے متعلق آگہی پیدا کرے تاکہ لوگ اول تو کم بیمار ہوں اور اگر وہ بیمار ہو بھی جائیں تو جلد اپنے معالج کے پاس جائیں تاکہ ان کے مرض کی ابتدائی مرحلے میں ہی تشخیص ہو سکے اور وہ علاج کرا کر مرض کی پیچیدگیوں، معذوری اور قبل از وقت موت سے بچ سکیں. کراچی کے لیاقت نیشنل اسپتال میں دل کے امراض کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں میں عوام میں صحت سے متعلق آگہی میں اضافہ ہوا ہے اور اس وجہ سے لوگوں میں دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. ان کے بقول اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو صحت عامہ میں مزید بہتری آئے گی. ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہتر رہتا ہے اور ان کی جیب کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھانے پینے میں احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، تمباکو اور نشے سے اجتناب کریں، ذہنی اور جسمانی دباؤ کو کم رکھیں اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر اپنے خون میں گلوکوز اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے کامیاب طریقوں میں سے ایک قابل ذکر طریقہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں اور قطروں کا استعمال بھی ہے. اس کے علاوہ بڑے ہوں یا بچے، انہیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے معالج کے پاس معمول کے معائنے کے لیے ضرور جانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر مریض کو بر وقت مشورہ دے سکیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ذریعے انسان نہ صرف مختلف بیماریوں بلکہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے. لوگ صحت مند رہیں گے تو دفاتر اور تعلیمی اداروں میں حاضری اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، وقت اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور یوں نہ صرف اپنا اور اپنوں کا بلکہ ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوگا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویتنام کی جنگ میں عظیم قربانیاں دینے والوں کو امریکہ کے لوگ کس انداز میں یاد کرتے ہیں. امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو میوزیمز یا عجائب گھروں کے علاوہ کئی ایک یادگاریں نظر آئیں گی۔ ویتنام ویٹرنز میموریل واشنگٹن کے ان میموریلز میں سے ایک ہے جہاں سیاحوں کی سب سے زیادہ تعداد نظر آتی ہے۔ یکسر سیاہ دیوار پر ان 58,000 سے زائد امریکی سروس مین کے نام ہیں جو ویتنام کی جنگ میں مارے گئے یا لاپتہ ہوئے۔ اپریل سے اکتوبر تک ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو رضاکاروں کا ایک خصوصی گروپ صبح سویرے یہاں جمع ہوتا ہے اور اس یادگار کو پانی سے غسل دیتا ہے۔ اس طرح وہ دو عشروں پر محیط جنگ میں مارے جانے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہ جنگ 1975 میں ختم ہوئی تھی۔ واشنگٹن میں طلوع آفتاب کا منظر ہے اور چڑھتے ہوئے سورج کے نیچے مرد و خواتین کے بازو صابن کی جھاگ سے تر ہیں۔ یہاں موجود افراد رولنگ تھنڈر نامی ایک گروپ کے رکن ہیں۔ یہ گروپ امریکہ کے جنگی قیدیوں اور تاحال لاپتہ افراد کے بارے میں شعور بیدار کرنے میں مصروف ہے۔ آج کے دن یہ گروپ ویتنام ویٹرنز میموریل کی سنگ مرمر سے بنی یادگاری دیوار کو صاف کر رہا ہے۔ اس دیوار پر 58,256 امریکی سروس مین کے نام کنندہ ہیں جو جنگ کے دنوں میں مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ دیوار کو چمکانے میں مصروف ان خواتین و حضرات کے لیے، جن میں سے بہت سے خود سابق فوجی ہیں، دیوار کو دھونا ایک ذاتی کام ہے۔
Rolling Thunder has been allowed the privilege to honor
فورسٹ سینیکٹر رولنگ تھنڈر کے رکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رولنگ تھنڈر کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ وہ ہمارے سابق فوجیوں کے ماضی اور حال کو خراج عقیدت پیش کریں اور احساس دلائیں کہ ہمارے وہ مرد و خواتین آج بھی ہمیں بھولے نہیں ہیں، انہیں کبھی بھلایا نہیں جائے گا اور انہیں کبھی بھلایا نہیں جانا چاہیے۔ رولنگ تھنڈر کے ایک اور رکن الموری کہتے ہیں کہ میں نے ویتنام میں 3 سال گزارے اور دیوار پر جن لوگوں کے نام کنندہ ہیں ان میں سے کئی کو جانتا ہوں۔ ہم سب ان سیاحوں کی آسانی کے لیے یہ کر رہے ہیں جو اس دیوار کو دیکھنے آئے ہیں، لیکن بیک وقت ہم خود کو بھی جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے تشفی پہنچا رہے ہیں۔ جان ان بنڈر رولنگ تھنڈر کے ممبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دیوار پر اپنے ایک دوست کا نام دیکھا ہے۔ میرے لیے یہاں آنا اور اس دیوار کو صاف کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رولنگ تھنڈر نامی اس گروپ کے بہت سے اراکین موٹر بائک چلانے کے شوقین ہیں اور وہ امریکہ بھر سے میموریل ڈے اور دیگر مواقع پر بائک پر بیٹھ کر واشنگٹن پہنچتے ہیں۔ اس دیوار نما یادگار کی تعمیر کو 30 برسوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن آج بھی لاکھوں لوگ ہر سال اس یادگار کو دیکھنے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے نام دیکھتے ہیں اور وہ اپنے پیاروں کے نام پر فرتے جذبات کے ساتھ انگلیاں پھیرتے نظر آتے ہیں اور اس جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جان سکرگز نے، جو ویتنام کی جنگ میں حصہ لے چکے ہیں، اس یادگار کی تعمیر میں بہت مؤثر کردار ادا کیا تھا۔
This memorial has helped to heal many individual wounds.
وہ کہتے ہیں کہ اس یادگار نے بہت سے افراد کو جنگ سے لگے زخموں پر مرہم رکھنے میں مدد دی ہے۔ نفسیاتی زخم، اپنے دوستوں کے ناموں کو دیکھ کر انہیں چھو کر بہت سے لوگوں کو سکون کا احساس ملتا ہے، لہٰذا اس دیوار کو دھونا بھی اسی تشفی کا ایک حصہ ہے۔ رولنگ تھنڈر کے بہت سے اراکین کے لیے اس کام سے انہیں سکون ملتا ہے اور بہت سوں کے نزدیک اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اپنوں کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. جنوبی وزیرستان کے سیاسی انتظامیہ نے جمعے کے روز عارضی طور پر بے گھر ہو جانے والوں کی واپسی کے نظام الاوقات کا اعلان کیا ہے. پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف 2009 میں کیے گئے ایک بڑے فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد وہاں سے نقل مکانی کرنے والے قبائلی خاندانوں کی واپسی کی چوتھے مرحلے کا اعلان کر دیا گیا ہے. جنوبی وزیرستان کے حکام کا کہنا ہے کہ واپسی کا یہ عمل 14 مارچ سے شروع ہو کر 18 اپریل تک جاری رہے گا, جس میں لگ بھگ 30,000 خاندان اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. واپسی کے اس مرحلے میں سب سے پہلے لدہ سب ڈویژن کی تحصیل مکین سے تعلق رکھنے والے قبائلی خاندانوں کی اپنی گھروں کو واپسی ہوگی. لدہ سب ڈویژن کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد شعیب نے وائس آف امریکہ کو اس بارے میں تفصیلات بتاتی ہوئے کہا کہ نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی فرنٹیئر ریجن ٹانک میں قائم خرکی کیمپ سے ہوگی. انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں کو واپس جانے والوں کے اندراج کا عمل مکمل ہونے کے بعد قبائلی خاندانوں کو فوج کی نگرانی میں قافلوں کی صورت میں روانہ کیا جائے گا. محمد شعیب نے کہا کہ واپس جانے والے ہر خاندان کو ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات کے لیے مالی وسائل بھی دیے جائیں گے.
ان کے لیے ہم نے انتظامات کیے ہیں جو خرگی کے مقام پہ ہیں, تو یہاں پہ جتنے بھی پانی کا انتظام ہے, کھانے پینے کا انتظام ہے, یہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دیں گے. باقی جو ان کے لیے ٹینٹیج وغیرہ ہے, یہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور آرمی کے تعاون سے ان کو مل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ خرگی کے مقام پہ جو بھی فیملی آئے گی تو اس کے لیے ہم نے کچھ رقم مختص کی ہے. 10,000 ٹرانسپورٹیشن گرانٹ ہے, یہ سم کارڈ کے تھرو ہوگی, اور 25,000 جو ہے یہ وطن کارڈ کے ذریعے ہم ان کو دیتے ہیں. پھر یہ جب اپنے علاقوں میں آگے جائیں گے تو وہاں پہ 6 مہینے کا راشن یہ ان کو مفت ملے گا.
محمد شعیب نے بتایا کہ جنوبی وزیرستان میں 2009 میں عسکریت پسندوں کے خلاف شروع کیے گئے فوجی آپریشن راہ نجات کے باعث نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا عمل 2010 میں شروع ہوا تھا. ان کی بقول اب تک 3 مرحلوں میں لگ بھگ 1,08,000 خاندان واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں. ادھر شمالی وزیرستان میں جون 2014 میں شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزب سے متاثر ہونے والے قبائلیوں کی واپسی کا عمل بنو اور خیبر پختونخوا کی دیگر علاقوں سے جاری ہے. تاہم شمالی وزیرستان سے افغانستان کی سرحدی صوبے خوص میں نقل مکانی کرنے والوں کی وطن واپسی کا عمل پچھلے 3 ہفتوں سے معطل ہے. حکام کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں فوجی کاروائیوں کے بعد صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے, اور اسی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے. ادھر پشاور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کا ایک منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں سے پشاور کی طرف آنے والے ایک مبینہ دہشت گرد سے 5 کلو وزنی بم برامد ہوا ہے. قبائلی علاقے باجوڑ میں بھی حکام نے سرحدی علاقے سالارزئی میں کاروائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے 2 طالب علموں کو جمعے کے روز آزاد کر کے واہگہ سرحد پر ان کے خاندانوں کے حوالے کر دیا گیا. بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے ابتدا میں یہ الزام لگایا تھا کہ یہ طالب علم دہشت گردوں کی گزشتہ برس اڑی میں ایک بھارتی فوجی کیمپ تک رہنمائی میں ملوث تھے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
جمعے کو واہگہ سرحد پر بھارتی حکام نے فیصل اوان اور احسن خورشید نامی
ان دو نو عمر لڑکوں کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا جو گزشتہ برس پاکستانی کشمیر میں غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کر گئے تھے اور بھارتی فوج نے ان کو اڑی حملے کے سہولت کار ہونے کے شبے میں گرفتار کر لیا تھا۔ گزشتہ برس ستمبر کے مہینے میں اڑی کے مقام پر بھارتی فوج کے انفینٹری بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر پر چار خودکش حملہ آوروں کی کارروائی کے نتیجے میں 19 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے دو روز بعد اڑی کے گاؤں والوں نے ان دو لڑکوں کو وہاں پکڑ لیا اور فوج کے حوالے کر دیا۔ بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بھارتی کشمیر کے شہر جموں میں ایک عدالت کو مطلع کیا کہ دسویں جماعت کے یہ دونوں طالب علم جن کی عمریں 16-16 سال ہیں 18 ستمبر کو اڑی میں ہونے والے حملے میں کسی طور ملوث نہیں پائے گئے۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کی رہائی عمل میں آ گئی۔ فیصل آوان اور احسن خورشید پاکستانی کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع دیہات سے تعلق رکھتے ہیں اور بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو تکنیکی بنیادوں پر اس امر کا ثبوت مل گیا تھا کہ ان دونوں لڑکوں نے اڑی کے حملے کے دو روز بعد پیدل چلتے ہوئے غلطی سے لائن آف کنٹرول کو پار کیا تھا۔ جمعے کو جب یہ لڑکے اپنے گھر والوں سے ملے تو واگا بارڈر پر جذباتی مناظر دیکھنے کو آئے۔ اس موقع پر ان لڑکوں کے عزیز و اقارب کی میڈیا سے گفتگو،
مطلب ثابت ہو چکا ہے نا کہ واقعی میں معصوم بچے تھے اور اسکولی بچے تھے، وہ غلطی سے ان کے ہاتھ سے آگے انہوں نے پیرس بنا کے پیش کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے مطلب یہ ساری چیزیں یہاں سے مطلب پرووائڈ کی ان کو ایجنسی والوں کو، یہ واپس گئے وہاں سے، مطلب اللہ نے کیا ابھی بازیاب ہو رہے ہمارے بچے۔
آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پاکستان حکومت کا، جس لوگوں نے ہمارا بیٹا جو ہے وہ رہ کرا ہے اور واپس کیا ہے، بہت بہت شکریہ ہے، بہت بہت شکریہ۔
ان دونوں لڑکوں کی رہائی کے لیے پاکستان کا دفتر خارجہ اور نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن مسلسل بھارتی حکام کے ساتھ رابطے میں تھے اور فیصل آوان اور احسن خورشید کے گھر والوں کو بھی ان دونوں کی رہائی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفتوں سے مطلع کیا جاتا رہا۔ پاکستان نے بھی اس برس جنوری میں چندا بابو لال چوہان نامی اس بھارتی فوجی کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا تھا جو گزشتہ برس ستمبر ہی میں غلطی سے پاکستانی کشمیر میں داخل ہو گیا تھا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارتی سپریم کورٹ نے کلکتہ کے ایک حاضر ڈیوٹی جج کے قابل ضمانت وارنٹ یہ بات یقینی بنانے کے لیے جاری کیے ہیں کہ وہ 31 مارچ کو توہین عدالت کے ایک مقدمے میں عدالت میں حاضر رہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے۔
سپریم کورٹ نے اپنی نوعیت کے ایک پہلے معاملے میں کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک موجودہ جج جسٹس ایس سی کرنن کے خلاف قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ 31 مارچ کو اس کے سامنے پیش ہوں۔ یہ وارنٹ توہین عدالت کے ایک معاملے میں جاری کیا گیا۔ بھارتی عدلیہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ہائی کورٹ کے کسی برسرکار جج کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس جے ایس کھیہر کی سربراہی والے ایک سات رکنی بینچ نے نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود بینچ کے سامنے جسٹس کرنن کے حاضر نہ ہونے پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے کہا کہ جسٹس کرنن کو وارنٹ گرفتاری تعمیل کرایا جائے اور انہیں 31 مارچ کو 10:30 بینچ کے سامنے پیش کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ اگر ڈی جی پی کی طرف سے جسٹس کرنن کو وارنٹ تعمیل کرایا جاتا ہے تو وہ اس کی ستائش کرے گی۔ بینچ نے کہا کہ جسٹس کرنن کی حاضری کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، ہم نے اریسٹنگ آفیسر کے اطمینان کے لیے 10,000 روپے کے ذاتی مچلکے کا قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے۔ اس سے قبل کرنن کے ذریعے ایک خط تحریر کیے جانے پر جس میں انہوں نے متعدد ججوں پر الزامات عائد کیے تھے، سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا۔ ادھر جسٹس کرنن اپنے موقع پر قائم ہیں، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کے کسی جج کے خلاف اس قسم کا آرڈر جاری کرنے کا حق نہیں۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ بھی کہا، ان کے الفاظ میں، نہ تو سپریم کورٹ آقا ہے اور نہ ہی ہائی کورٹ غلام۔ انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے پاس ایک عرض داشت بھیجی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بعض جج حضرات کی غیر قانونی سرگرمیاں ہیں۔ उसके बाद अदालत उज़्मा ने बगैर किसी जांच के अज़खुद कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया था। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जिंदगी और करियर को तबाह करने के लिए मनमाने ढंग से आर्डर जारी किया है। याद रहे कि इससे कबल तौहीन अदालत के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज जस्टिस मार्कंडे काटजू को अदालत उज़्मा में हाजिर होकर मुआफी मांगनी पड़ी थी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सरकारी स्कूलों में हज़ारों असातिज़ा की कमी के बाइस तालीम का मयार गिर रहा है। मुजफ्फराबाद से रोशन मुगल ने इस बारे में ये तफसीली रिपोर्ट भेजी है।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हज़ारों तालीमी अदारों को तदरीसी अमले की कमी का सामना है। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी कश्मीर में कायम 6,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में से 40% अदारों को तदरीसी अमले की कमी का सामना है, जिसकी वजह से मतलूबा तालीमी नतायज के हसूल में मुश्किलात का सामना है। महकमा तालीम के मरकज़ बराए जायजा व असलाह के नाजिम ख्वाजा जावेद इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हर सतह के स्कूल को स्टाफ की कमी का सामना है।
मसलन हमारे तकरीबन 4,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें मैक्सिमम जो होंगे 2 टीचर स्कूल हैं, मिडिल स्कूल्स हैं और फिर हाई स्कूल्स हैं, फिर हायर सेकेंडरी। इनमें हर दर्जे के जो हर कैटेगरी के अदारे हैं, इनमें हम ये नहीं कह सकते कि हर अदारे में स्टाफ पूरा है। प्राइमरी में 5 क्लासें होती हैं जनरली, तो 2 टीचर हैं।
उन्होंने बताया कि अगर अमले की कमी पूरी कर दी जाए तो सरकारी तालीमी अदारों में दाखिलों में इजाफा होगा और मियार तालीम बढ़ेगा।
तो HR की जो प्रपोजल डिपार्टमेंट ने फॉरवर्ड कर रखा है कि हमारे कोई तकरीबन सारे, अगर हम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वर्किंग जो हुई है, 3400 डिफरेंट कैटेगरीज के टीचर्स अगर अवेलेबल हों, डिसिप्लिन ऑफर होगा स्कूलों में, तो डेफिनेटली इनरोलमेंट अट्रैक्ट होगी और इनरोलमेंट इंक्रीज हो।
स्कूलों के अलावा सरकारी कॉलेजों में भी अमले की कमी की वजह से कई मजामीन सिरे से पढ़ने के लिए पेश ही नहीं किए जाते। महकमा तालीम के शोबा कॉलेजेस की डिप्टी सेक्रेटरी फरजाना रसूल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कई इलाकों में कायम सरकारी कॉलेजों में स्टाफ न होने की वजह से साइंसी मजामीन की तालीम नहीं दी जाती।
डिस्ट्रिक्ट नीलम में कोई BSc की क्लासेस नहीं है, डिग्री कॉलेजेस हैं लेकिन वहाँ BSc के नहीं है। हटिया में जेलम डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वहाँ पे BSc की क्लासेस नहीं है। वहाँ के जो ग्रेजुएट वो क्या आ रहे हैं, वो हमारे मुजफ्फराबाद बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज, अगर वहाँ पे BSc की क्लासेस इंट्रोड्यूस हैं तो बर्डन लेसन हो जाएगा उसमें। बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी हर जगह स्टैंड जैसा सब्जेक्ट हम अभी तक।
वाज़ेह है कि पाकिस्तानी कश्मीर का महकमा तालीम सबसे बड़ा महकमा है, जिसके 32,000 उसातज़ा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4.5 लाख बच्चों को तालीम देने पर मामूर हैं। लेकिन सरकारी तालीमी अदारों में मियार तालीम तसल्ली बख्श न होने की वजह से लोग अपने बच्चों को निजी तालीमी अदारों में तालीम दिलवाने को तरजीह देते हैं। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी कश्मीर में स्कूल जाने वाले लड़कों की शरह 98% और लड़कियों की शरह 94% है। रोशन मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, मुजफ्फराबाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
विकीलीक्स के बानी जूलियान असांज ने जुमेरात के रोज CIA की तबाहकुन नाअहली का इल्जाम आयद किया है। इससे पहले असांज की तंजीम ने अमरीकी खुफिया इदारे की 1,000+ दस्तावेजात को हैक करके अफशा कर दिया था। बराह रास्त नश्र की जाने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असांज ने कहा कि इंतहाई नाअहली का यह तारीखी इकदाम है कि तमाम दस्तावेजात को एक ही जगह रखा गया और उसे महफूज नहीं बनाया गया। एक हफ्ते कबल विकीलीक्स ने 1,000+ सफात शायद किए थे, जिनके मुतालिक बताया गया था कि ये CIA की खुफिया दस्तावेजात हैं। अफगानिस्तान की आला अमन कौंसिल ने चीन की तरफ से तालिबान के एक वफद को बातचीत की दावत देने के फैसले को खुश आइंद करार दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस के मुताबिक तालिबान ने भी इन इतलात की तस्दीक की है کہ ان کے ایک وفد نے چین کا دورہ کیا، تاہم اس بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ گزشتہ سال کے وسط میں بھی یہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ طالبان کے ایک وفد نے چین کا دورہ کیا۔ افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دسمبر سن 2015 میں جو چار ملکی گروپ تشکیل دیا گیا تھا، اس میں افغانستان اور پاکستان کے علاوہ چین اور امریکہ بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ چار ملکی گروپ فعال ہے اور اس میں شامل ممالک افغان امن و مصالحت کے لیے اپنے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں۔ چار ملکی گروپ کی تشکیل سے قبل جولائی سن 2015 کے اوائل میں افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کے ایک دور کی میزبانی پاکستان نے کی تھی۔ یہ بات چیت اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں ہوئی۔ جولائی سن 2015 میں ہی بات چیت کے دوسرے دور پر اتفاق ہوا تھا، لیکن اس بات چیت سے قبل طالبان کے بانی امیر ملا عمر کی موت کی خبر سامنے آنے کے بعد یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ ملا عمر کے بعد ملا منصور کو طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس دوران بھی مذاکراتی عمل کی بحالی کے لیے کوششیں تو جاری رہیں، تاہم افغان امن مصالحت کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن داعش کے خلاف آئندہ کی حکمت عملی کا جائزہ لینے کے لیے رواں ماہ واشنگٹن میں 68 ممالک کے اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزرائے خارجہ کے 22 اور 23 مارچ کو ہونے والے اجلاس کا مقصد داعش کو ان علاقوں میں شکست دینے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنا ہے جو عراقی شام میں اس کے قبضے میں ہیں، اور اس کی شاخوں اور حامی نیٹ ورکس پر دباؤ کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر سن 2014 کے بعد پورے اتحاد کا پہلا اجلاس ہوگا۔ محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ سیکرٹری ٹیلرسن کے لیے ایک موقع ہوگا کہ وہ اتحاد کو آگے بڑھنے کے حوالے سے درپیش چیلنجوں کو سامنے رکھیں۔ امریکی فوج کی جانب سے کی گئی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوری میں یمن میں القاعدہ کی ایک شاخ کو نشانہ بنائے جانے کی کارروائی کے دوران امریکی افواج کے ہاتھوں 4 سے 12 شہریوں کی ہلاکت واقع ہوئی۔ یہ بات امریکی فوج کے جنرل جوزف واٹل نے بتائی، جو مشرق وسطی میں بیرون ملک امریکی فوجی کارروائیوں کے کمانڈر ہیں۔ واٹل نے، جو امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ ہیں، جمعرات کے روز سینٹ کی مسلح افواج کی کمیٹی کی سماعت کے دوران بتایا کہ شہریوں کی ہلاکت کا تعین دستیاب بہترین ذرائع کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ جنرل نے جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کے خلاف اس مشن کی ذمہ داری قبول کی۔ اقوام متحدہ نے افریقی ملک عوامی جمہوریہ کانگو میں مزید 3 اجتماعی قبریں دریافت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ نئی قبروں کے دریافت کا انکشاف بدھ کو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق زید راد الحسین نے جنیوا میں عالمی ادارے کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اپنے خطاب میں زید راد الحسین نے کونسل پر زور دیا کہ وہ جمہوریہ کانگو میں نئی اجتماعی قبروں کی دریافت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے نئے شواہد سامنے آنے کے بعد تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے۔ عالمی ادارے کے عہدیدار نے نئی قبروں کی دریافت سے متعلق اپنے خطاب میں مزید کچھ نہیں بتایا، جبکہ کانگو میں قائم اقوام متحدہ کے دفتر نے بھی اس بارے میں فوری طور پر کوئی معلومات دینے سے معذوری ظاہر کی۔ ایران میں 10 سال قبل لاپتہ ہونے والے امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ایک سابق اہلکار کے بیٹے نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے والد کو بازیاب کروانے کے لیے ایران پر مسلسل دباؤ رکھیں۔ ڈینیل لیونسن نے اپنے والد رابرٹ لیونسن کے لاپتہ ہونے کے 10 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو وائس آف امریکہ کی فارسی سروس سے واشنگٹن میں گفتگو کی۔ ڈینیل لیونسن نے کہا کہ ایران کی حکومت کو صرف یہ کہنا کہ وہ میرے والد کو ڈھونڈیں اب کافی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی حکام سے غیر سرکاری رابطوں اور بات چیت کے ذریعے ان پر مسلسل دباؤ رکھے۔ انہوں نے امریکہ کے موقر اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک کالم بھی لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ایران کوئی قدم اٹھانے میں ناکام رہتا ہے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر مزید تعزیرات عائد کرنی چاہیے اور ایران کی پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا چاہیے۔ رابرٹ لیونسن، جو جمعے کو 69 برس کے ہو جائیں گے، 9 مارچ سن 2007 کو اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب وہ نجی تفتیش کار کے طور پر ایران کے کیش جزیرے کا دورہ کر رہے تھے۔ وہ ایف بی آئی سے 22 سال قبل ریٹائر ہو گئے تھے۔ قبل ازیں وہ منشیات کی روک تھام سے متعلق امریکی ادارے یو ایس ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی منسلک رہ چکے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्याल का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिल तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
ये नशरियात वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पेश की जा रही हैं।
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
عراق کی سیکیورٹی فورسز داعش کے دہشت گردوں سے عراقی شہر موصل کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جنگ میں برابر پیش رفت کر رہی ہیں۔ کمبائنڈ جوائنٹ ٹاسک فورس آپریشن انہیرنٹ ریزولو کے کمانڈر نے کہا کہ عراقی افواج موصل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو واپس لینے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ بغداد سے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے امریکی محکمہ دفاع میں موجود نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل اسٹیفن ٹاؤنسن نے کہا کہ عراقی فوجوں نے شہر کے مضافات میں کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس کے تحت دہشت گردی کو ناکام بنانے والے عراقی دستے وفاقی پولیس اور افواج تینوں اطراف سے پیش قدمی کر رہے ہیں، جس کا مقصد شہر کے اندر علاقوں سے دشمن کا صفایا کرنا اور مغرب میں شہر کو محفوظ بنانا ہے۔ جنرل ٹاؤنسینڈ نے کہا کہ دشمن اس جنگ کے لیے کچھ عرصے سے تیاری کر رہا تھا اور اس نے عراقی پیش قدمی کو پیچیدہ بنانے کے لیے کھدائی اور رکاوٹوں کی تعمیر کا وسیع کام کیا ہے۔ ہم نے اسے سرنگوں، کنٹینرز اور سڑکوں پر گاڑیوں کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، تاکہ عراقی افواج کی پیش قدمی میں سست روی پیدا کی جا سکے، اور اس نے بہت سی رکاوٹوں میں دھماکہ خیز مواد لگا دیا ہے۔ ٹاؤنسن نے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد ان رکاوٹوں پر ٹھیک نشانے لگا رہا ہے تاکہ عراقی افواج کو پیش قدمی میں مدد دی جا سکے۔ داعش کو دوسرا بڑا دھچکا شام میں لگا ہے، جہاں ترکی کی حمایت سے شامی اپوزیشن فورسز نے الباب کو آزاد کرا لیا ہے۔ حلب کے علاقے میں داعش کے کنٹرول والی یہ آخری اہم آبادی ہے۔ جنرل ٹاؤنسن نے کہا کہ الباب کو آزاد کرانے سے داعش کے لیے نئے جنگجوؤں کی ترسیل اور دنیا بھر میں دہشت گردوں کو بھیجنے کی صلاحیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جنرل نے اس جانب توجہ دلائی کہ الباب کی آزادی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ترکی نے اب داعش سے اپنی سرحد کو محفوظ کر لیا ہے۔ جنرل ٹاؤنسن نے کہا کہ اتحاد نے ترکی کی سیکیورٹی کا عہد کر رکھا ہے اور وہ شریک افواج اور اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام جاری رکھے گا تاکہ داعش کو حتمی شکست دی جا سکے، جو علاقے اور دنیا کے لیے بدستور دہشت گردی کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ٹاؤنسن نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اتحاد بالآخر رقہ کی آزادی کا مستقل منصوبہ بنا رہا ہے، جسے داعش نے اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے۔ رقہ کی آزادی سے دشمن کا یہ طلسم ٹوٹ جائے گا کہ وہ ایک ظالم اور قاتل دہشت گرد گروپ سے مختلف تھا، اور اس کے بعد بھی ہم اسے حتمی شکست دینے کے لیے اپنے شراکت کاروں کے ساتھ برابر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ماہرین بہت عرصے سے خبردار کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی آئندہ برسوں میں ان بڑی فصلوں کی پیداوار میں کمی کا سبب بنے گی جو انسان کے لیے خوراک کا بڑا ذریعہ ہیں، اور اب ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ 3 عشروں کے دوران ایسے ممالک میں جہاں اناج سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوسط پیداواری موسم میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مگر جریدے سائنس اکانومسٹ میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے شریک مصنف کولمبیا یونیورسٹی کے وولفرام شلنکر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ حالات خراب بھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں درجہ حرارت میں اضافہ پیداوار کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے، مگر ایک خاص حد تک۔ شلنکر کہتے ہیں اگر درجہ حرارت ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو بعض اوقات پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران اناج پیدا کرنے والے ممالک میں کسان بہتر بیج اور کاشتکاری کے بہتر طریقے اپنا کر پیداوار میں بہت آہستگی کے ساتھ اور بڑے تواتر کے ساتھ اضافہ کرتے رہے ہیں۔ شلنکر اور ان کے ساتھی اب مختلف اعداد و شمار کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا درجہ حرارت میں اضافہ بہتر پیداوار میں مددگار جدید ٹیکنالوجی کو بھی متاثر کرنے لگا ہے یا نہیں۔
So we did find that the climate trends over the last 29 years have already impacted crop production, specifically for 2 crops.
کہتے ہیں ہم نے معلوم کر لیا کہ آب و ہوا میں گزشتہ 29 برسوں میں آنے والی تبدیلیوں نے فصلوں کی پیداوار کو متاثر کیا ہے۔ ان میں 2 بڑی فصلیں گندم اور مکئی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث مکئی کی پیداوار 3.8% اور گندم کی پیداوار 5.5% کم ہوئی ہے۔ اگرچہ سننے میں یہ مقدار کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ مقدار میکسیکو میں مکئی اور فرانس میں گندم کی سالانہ پیداوار کے برابر ہے۔ سائنس نے دنیا کے بنیادی عناصر پانی، مٹی، آگ، ہوا کے ہر ہر پہلو، ہر ہر جز پر تحقیق اور مطالعے کی راہیں کھول دی ہیں۔ چک رائس کینسس یونیورسٹی میں مٹی کے سائنسدان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی پر اس سے پہلے جو بھی تحقیق ہوئی اس کا مرکز یہ تھا کہ مستقبل میں اس کے زراعت پر کیا اثرات ہوں گے، مگر تازہ ترین رپورٹ اس بارے میں ہے کہ پہلے ہی کیا کچھ ہو چکا ہے، اور اب جبکہ آئندہ 4 عشروں میں زرعی پیداوار میں 70% اضافے کے مطالبات کی توقع کی جا رہی ہے، رائس کہتے ہیں ہمیں اپنی کوششیں 2 گنا کرنا ہوں گی۔
Even with the 1.1% improvement in crop yields,
اگر فصلوں کی سالانہ پیداوار میں 1 یا 1.1% اضافہ ہو تو بھی اہداف پورے نہیں ہوتے۔ چنانچہ ماحولیاتی تبدیلی نے ہمیں پہلے ہی کافی پیچھے کر دیا ہے، اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ وولفرام شلنکر کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق پالیسی بنانے والوں کو راہ دکھا سکتی ہے کہ سائنسدان آئندہ برسوں میں عرضی درجہ حرارت میں اضافے کی جو توقع کر رہے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahezindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جان کمنگز۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اگلے نیوز شو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔